میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار، الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامہ عند ظلمۃ الصراط، فرمایا کہ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ ومن اراد ان یکتال لہو بالمکیال الاوفا یوم القیامت فلیکثر من الصلاۃ علیہ، فرمایا کہ اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور قرآن پاک کے آغاز میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، اب سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا۔ آج ہمارے دور کا نوجوان بہت ساری چیزوں میں کنفیوزڈ ہے، بہت ساری باتوں میں کنفیوژن آ جاتی ہے۔ اکثر نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں، ویئر آئی ہیو ٹو گو، واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، وچ از دا رائٹ پاتھ، وچ از دا سٹریٹ پاتھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کس رستے پر چلوں، سیدھا راستہ کون سا؟ صراط مستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، صراط مستقیم۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ فرمایا، اور ہم رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب صراط مستقیم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واضح کیا ہے، صراط مستقیم کے بارے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، اور اگلی ہی آیت میں اس راستے کی وضاحت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، انعمتا، انعام کیا، فضل کیا، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ اب اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ انعام کن پر ہوا تو صراط مستقیم کلیئر ہو جائے گا۔ صراط مستقیم کے موضوع پر یہ بالکل واضح کر دیا قرآن پاک میں کہ یہ ان کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ اگر ہمیں انعام یافتگان کا پتہ چل جائے تو صراط مستقیم کمپلیٹلی کلیئر ہو جائے گا، کنفیوژن دور ہو جائے۔ اب ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، لیکن قرآن پاک میں واضح کیا یہ ان کا راستہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جو انعام یافتگان کا راستہ ہے۔ اور انعام کن پر ہوا یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہی واضح کر دیا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، فضل کیا۔ یہ کون ہے؟ آگے واضح ہو رہا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان انعام یافتگان کو واضح کر دیا کہ اللہ کا فضل، اللہ کا انعام انبیاء پر، اللہ کا انعام صدیقین پر، اللہ کا انعام شہداء پر، اللہ کا انعام اولیاء پر۔ تو جو ان کے راستے پر ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ کوئی انبیاء کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکلا، کوئی صحابہ کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکلا، کوئی شہداء اہل بیت کے دامن کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکلا، کوئی اولیاء کے دامن کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکلا۔ خوش نصیبی ہے اس کی جس کو اللہ نے انبیاء کا ادب بھی عطا کیا، صحابہ کا ادب بھی عطا کیا، اہل بیت کا ادب بھی عطا کیا، اولیاء کا ادب بھی عطا کیا۔ یہ صراط مستقیم ہے جو امام الانبیاء کا راستہ، جو صدیق اکبر کا راستہ، جو فاروق اعظم کا راستہ، جو عثمان غنی کا راستہ، جو مولا علی کا راستہ، جو شہداء کا راستہ، جو انبیاء کرام کے نقشہ قدم پر چلنے والے ان اولیاء کرام کا راستہ، جو مصطفیٰ کے سچے غلام اولیاء کرام، ان کا راستہ، یعنی امام اعظم کا راستہ، جو غوث اعظم کا راستہ، صراط مستقیم جو شاہ رکن عالم کا راستہ، جو غوث بہاؤالدین زکریا کا راستہ، جو امام غزالی کا راستہ، جو خواجہ معین الدین چشتی کا راستہ، جو بابا فرید الدین گنج شکر کا راستہ، جو پیر مہر علی کا راستہ، جو تاجدار کرما والا کا راستہ، جو مجدد الف ثانی کا راستہ، جو امام احمد رضا کا راستہ، جو اللہ کے پیاروں کا راستہ، وہ صراط مستقیم۔ جو ان کے راستے پر ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، اور جو صراط مستقیم پر ہوگا وہی ہدایت، وہی نجات، وہی جنت، وہی اللہ کے راستے پر ہوگا۔ صراط مستقیم کو قرآن نے واضح کر دیا، اور تفسیر صراط الجنان میں مزید صراط مستقیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صفحہ 54 پر بیان کیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ان کے بارے میں قرآن میں واضح کر دیا۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ کسی ایسے پیر کامل کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو بیان کیوں کیا؟ اس لیے کہ پیر کامل کی پیروی کرے مرید جو اسے درست راستے کی طرف رہنمائی کرے، غلطی اور گمراہیوں کی جگہ سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کیسی خوبصورت تفسیر بیان کی تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی، دا 100 فیمس پیپلز آف دا ورلڈ کتاب لکھنے والے نے امام فخر الدین رازی کو شمار کیا کہ اتنے بڑے مفکر اور اتنے بڑے مفسر یہ گزرے، اتنے دانا اور اتنے دانشور اور اتنے مفکر تھے یہ۔ امام فخر الدین رازی نے ایسی خوبصورت تفسیر اس آیت کی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں صراط مستقیم کو واضح کر کے اس پر چلنے کا حکم دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے پیاروں کی سنگت اور صحبت اختیار کی جائے، جیسا کہ سورۃ الفجر کے آخر میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی راضی، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب یہ پلٹنا ہے نفس مطمئنہ کا۔ نفس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، نفس کو نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ بھی یہاں قرآن میں آ گیا بیان۔ نفس امارہ جو برائی کی طرف ابھارتا ہے، نفس لوامہ کبھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اپنی غلطی پر، وہ نفس لوامہ ہے جو غلطی کی توبہ پر ابھارتا ہے، اور جو نفس امارہ کی خواہشیں، جو گناہ کی خواہشیں ان کو دبا لے، تو اسے اللہ نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اب کرنا کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اپنے پیاروں کی سنگت اور صحبت کو کتنا پسند فرماتا ہے، تو اچھوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ بھی جو ہم نے پڑھی، اس کے ضمن میں ایک اور خوبصورت موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، سارے صحابہ محبت کرتے تھے آقا کریم سے۔ یہ ان کے بارے میں ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، بی بی عائشہ صدیقہ یہ روایت بیان کرتی ہیں، اور وہ شخص ان کے بارے میں دیگر حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت صوبان تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے ہیں، تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا۔ پھر عرض کرتے ہیں آقا، لیکن جس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ بلند مقام میں ہوں گے، اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو نہ دیکھ سکوں. فکریں دیکھیں. فکر کس بات کی لگی ہے؟ چہرے کا رنگ بدل گیا, رکت تاری ہے, اشکبار آنکھیں ہیں. اندیشہ کیا ہے؟ چہرے کی رنگت کیوں بدلی ہوئی ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ اور وہ بتا رہے کہ پریشانی اس بات کی ہے کہ آپ ہوں گے اعلیٰ ترین جنت کے درجے میں, میں ہوں گا عام جنت میں. یہاں تھوڑی دیر آپ نظر نہ آئیں, دل بے قرار ہو جاتا ہے, اور وہاں اگر مستقل جدائی ہو گئی, مجھے آپ نظر نہ آئے تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا. یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہو گئے. کون سی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. آگے وہ وضاحت ہے, مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ آیت جبریل امین لے کر حاضر ہو گئے کہ اللہ کریم نے حضرت ثوبان اور تمام غلامان رسول کو یہ تسکین عطا کی. کہ ہم لوگ سوچتے کہ ہمارا ہوگا کیا, جس ذہ نصیب کہ آج کے ہمارے دور کا نوجوان روتا کس بات کے لیے؟ گناہ کا موقع نہیں ملا, برائی کا موقع نہیں ملا. ہمارا رونا پیسے کے لیے, ہمارا رونا دنیا کی جائیداد کے لیے, ہمارے جھگڑے کاروباری, ہمارے جھگڑے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, باپ بیٹا دشمن ہو گئے, چند انچ زمین کے لیے, چند سکوں کے لیے, بہن بھائیوں میں جدائیاں ہو گئی, تھوڑی سی جائیداد کے لیے, چھوٹے سے مکان کے لیے, چھوٹے سے پلاٹ کے لیے, چند انچ جگہ کے لیے رشتوں میں توڑ آ گیا, قطع رحمی کرنے لگے. ہماری لڑائی اس بات کی, مال پیسہ سرمایہ کاروبار دنیا. ہمارا نوجوان روتا کن باتوں پہ؟ کوئی لڑکا روٹھ گیا, کوئی لڑکی روٹھ گئی. بے حیائی کے کاموں کے لیے روتا ہمارے ہاتھ کے دور کا نوجوان, برائی کے کاموں کے لیے روتا نظر آ رہا. نشہ نہیں ملا, ماں کو مار دیا کسی نے, نشے کے پیسے نہیں ملے, بیوی کو مار دیا کسی نے. ہمارے دور کے المیہ کیا ہو گئے؟ ہمارا رونا ہمارا کن باتوں کا ہو گیا؟ حضرت ثوبان روئے کس بات کی فکر میں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مجھے نظر نہ آئے تو میرا بنے گا کیا؟ مجھے آپ کی زیارت نہ ہوئی تو میرا ہوگا کیا؟ میرا تو دل بے قرار ہو جاتا جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں, چین نہیں آتا. اب ان کو تسکین عطا کی جا رہی ہے اور تمام غلاموں کے لیے. کہ فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, بس وہ انہی کے ساتھ ہوگا, تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل فرمایا. اللہ ان کا ساتھ عطا کرے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تھے نا, وہ روایت کا خلاصہ ہے کہ انہوں نے آ کے پوچھا, متسع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا, قیامت کا پوچھنے والے, انہیں قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ بس یور پریپریشن فار دا ڈے آف ججمنٹ, تمہاری تیاری کیا ہے قیامت کے دن کے لیے؟ اور اس غلام کا, اس صحابی کا جواب یہ تھا, مائی پریپریشن فار دا ڈے آف ججمنٹ, میری تیاری قیامت کے دن کے لیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. روایت کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں جس میں بیان کیا انہوں نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس بہت زیادہ نمازوں کی, یعنی نفلی نمازوں کی کثرت تو نہیں ہے, بہت زیادہ نفلی روزوں کی کثرت تو نہیں ہے, بہت زیادہ صدقات کی کثرت تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن میری تیاری قیامت کے لیے یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں, انک مع من احببت, بے شک تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا. اور جامع ترمذی میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, المرء مع من احب, آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث ترمذی کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنے خوش اس دن تھے جس دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کی خوشی کا دن تھا یہ، کیوں نہ ہوتا؟ انہیں تسکین مل گئی کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے، انہیں تو تسلی مل گئی کہ ہم کن کے ساتھ ہوں گے۔ فکر کرنے کی تو ہمیں حاجت ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، وی ہیو ٹو ریچیک اور پریورٹیز، اپنی ترجیحات پر غور کریں، اپنی ترجیحات کو آج بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ چند سکوں کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا دینا، چند سکوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دینا، تھوڑے سے مال کے لیے سود رشوتوں کے لین دین میں جا پڑنا، ہمارا کتنا کمزوری آ گئی نا ہمارے اندر، اور دعویٰ ہمارا کہ مجھے میری جان سے بڑھ کر، میرے مال سے بڑھ کر، میری اولاد سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے ہیں، دعویٰ ہمارا یہ۔ لیکن اس دعوے کی دلیل کے طور پر فجر کی نماز میں اٹھا گیا کہ نہیں؟ کاروبار میں موقع آیا، سود کا چانس مل رہا ہے، اب اس کو چھوڑنا یا لینا، یہاں پر امتحان ہے کہ سود اللہ سے جنگ اس کی طرف گیا یا حرام کو چھوڑ کر حلال میں گزارے کی طرف گیا، یہ امتحان ہے۔ یہاں پر انسان کی مضبوطی اور کمزوری دیکھی جاتی ہے، یہ کتنا مضبوط ہے اپنے اس دعوے میں کہ میں غلامی رسول میں جان بھی دے دوں، کتنا مضبوط ہے اس دعوے میں کہ محبت رسول میں میرا تن من دھن سب فدا، جان تو فدا کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تھوڑا سا مال دینے کے لیے بھی تیار ہے جو زکات فرض کی شریعت نے، وہ پوری ادا کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ خوش دلی سے اور پراپر اس کے مصارف میں اپنی ذاتی ضربے تقسیمیں دے کے، اپنے ذاتی ملازموں میں بانٹ کے اپنے دل کو سمجھا لینا کہ مستحق ہے یا نہیں، اس بات کی پرواہ نہیں، اور اپنے لمسم ویسے حساب لگا کے دے دیا، پورا ایکوریٹ فگر نہیں نکالا زکات کا، پوری خوش دلی نہیں نا، ایک بوجھ سمجھ کے، بوجھ جل دل سے، بس سب پھنس گئے تو دینا پڑے گا، تو خوش دلی سے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے مال رب کی راہ میں دیا، غور کر کہ اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، خوش دلی کے ساتھ حج فرض ہونے کے بعد حج فرض کیا، کیا اپنے رب کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ برکتیں سعادتیں سمجھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، ہماری کیفیتیں کیا ہو گئی؟ اور میں وہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ احد کے میدان میں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور تھے۔ خلاصہ اس روایت کا یہ ہے کہ یہ آخری وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، آقا حضرت زیاد دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ خود بھی زخمی تھے لیکن آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو، اتنا پیار کرتے ہیں اپنے غلاموں سے۔ زخمی تھے لیکن حضرت زیاد کے پاس تشریف لائے اور میں زیاد آنکھیں کھولو دیکھو میں آ گیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھیں کھولی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چہرے پر ایک تازگی آ گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیاد تو خواہش ہے تو بتاؤ۔ حضرت زیاد نے عرض کیا کہ ایک خواہش، راوی کہتے ہیں پھر بولے نہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کیسے؟ راوی کہتے ہیں حضرت زیاد نے اپنے نیم جان جسم کی طاقت کو سمیٹا اور تیزی کے ساتھ گھسٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرے تو کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں کامیاب ہو گیا. پھر یہ پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی جا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت زیاد نے جام شہادت نوش کر لیا. خواہش پوچھی زیاد، خواہش کیا ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ وضو کرواتے ہیں. ایک دن درائے رحمت جوش میں آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل ربیعہ مانگ. حضرت ربیعہ نے مانگا. صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، انہوں نے عرض کی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے، یعنی یہ تو تجھے ملا، چل اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ. حضرت ربیع عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی عطا کر، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مل جائے ساری کائنات، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا مانگوں؟ تو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سو سوال کروں گا یہ دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں، آقا آپ ہی مل جائیں، مک دی گل مکا دی. خواہش کیا؟ ہم صحابہ اکرام کی سیرت پڑھتے ہیں، بعض صحابہ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے کئی کئی سال پیوند لگا کے اپنی چادروں میں گزارا کیا. ایک سفر کا واقعہ پڑھا میں نے، سفر کے حالات پڑھے. ایک دن رات میں کھجور ملتی کھانے کے لیے، ہم ان کی سیرت پڑھتے، کئی کئی دن جن کے گھروں میں آگ چولہا نہیں جلتا، کھجور پانی سے سیری افطاریاں کر لیں، لیکن جب انہیں اختیار دیا جائے سل ربیعہ مانگ. اور حدیث کی شرح میں محقق الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا تخصیص یہ فرمانا سل اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے زمین آسمان اس جہان اس جہان کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے. آپ نے قید کوئی نہیں لگائی، زمین کا مانگنا یا آسمانوں کا مانگنا ہے، دنیا کا مانگنا یا آخرت کا مانگنا ہے، سل مانگ. اور رضی ربیعہ نے مانگا، پھر آخرت کا مانگا، جنت میں ساتھ مانگا. اب یہ ہمارے لیے بہت غور طلب باتیں ہیں. کارنر کا پلاٹ ہماری توجہ ہے نا، اچھا مکان، بہترین گاڑی، بینک بیلنس، بزنس اپروچ، بہت زیادہ میرے پاس سورسز آ جائیں، ایک دکان ہے دو ہو جائیں، چھوٹا بزنس ہے بڑا ہو جائے، چھوٹے ماڈل کی گاڑی ہے بڑے ماڈل کی ہو جائے، چھوٹے سیکٹر میں گھر ہے بڑے سیکٹر میں ہو جائے، ہماری ڈیمانڈ. لیکن حضرت ربیعہ کو مانگنے کا اختیار دیا اور اس محبوب نے دیا جن سے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ اختیار دے رہے کہ مانگ. اور یہ مانگتے کیا ہیں؟ اعلی نسل کا گھوڑا نہیں مانگا، کوئی بہترین اونٹ نہیں مانگا، کوئی باغ نہیں مانگا، کوئی جائیداد مکان نہیں مانگا. مانگا تو کیا کہ آقا آپ جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دیں. ادھر حضرت زیاد کو فرمایا، حضرت زیاد سے فرمایا زیاد کو خواہش ہے تو بتا. اب یہ بتاتے کیا؟ خواہش کا اظہار کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جامع شہادت مل جانا. یہ کہتے پوچھتے میں رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. غور طلب بات نہیں ہے یہ؟ میں حدیث پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اگر حضرت زیاد شفا مانگ لیتے، اگر حضرت زیاد یہ کہہ دیتے آقا میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں میرے زخم اچھے ہو جائیں، اگر یہ دعا کرا لیتے آقا میری لمبی زندگی کی دعا کر دیں، اگر شفا مانگ لیتے کیا انکار ہو جاتا؟ کیا شفا نہ ملتی؟ اسی احد کے میدان میں حضرت قطادہ کی نکلی آنکھ لعاب دہن مصطفیٰ سے جڑی، اسی احد کے میدان میں کئی زخمی صحابہ کو شفا ملی، بدر کے میدان میں ایک صحابی کے ٹوٹے بازو، حضرت معوذ کا بازو ٹوٹا، ٹوٹے بازو کو لعاب دہن سے شفا یاب کیا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفائیں دیں، برکتیں عطا کریں، ارے شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھاتے تو بادل آ کے برسنے لگ جائیں، برستے بادلوں کو اشارہ کرے تو برستے بادل آپ کے اشارے پہ چلے، خیبر کے روز مولا مشکل کشا کی آنکھوں کو شفا یاب کیا، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھ کے شفا یاب کیا، حضرت محمد بن حاطب کے جلے ہوئے ہاتھ کو شفا یاب کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردہ بچوں کو زندہ کیا، حضرت جابر کے گھر دعوت کھلا کے بکری کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھمائی، محبوب کیا، مالک و مختار بنایا، جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے نواز دے، ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے تو کیا ہوتا ہے، ایک شخص جن کے بارے میں لکھا گیا جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تلوار لے کر نکلے کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر کے آؤں گا، ادھر میرے محبوب دعا کر دیتے ہیں، یہ تلوار لے کر چلے ہیں، ادھر دعا ہو رہی ہے، اور وہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، کہ ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے تو اللہ ڈوبے سورج کو پلٹا دیتا ہے. اب یہاں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو شفا مانگ لیتے، تندرستی مانگ لیتے، لمبی زندگی مانگ لیتے، دنیا کی لذتیں مانگ لیتے، لیکن پرائیورٹیز، ترجیحات، یہ کہہ رہے پس تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کہ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، آرزو یہ ہے، تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشات عشق رسول کے تحت ہوئی کہ نہیں؟ ہم دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے بھاگے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگ کے چند منٹ کے مزے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ کے حبیب کو ناراض کرے. اور آج کئی لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں، جب سنت اور شریعت پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو کئی نوجوان ہمیں کہتے ہیں how I will survive in this society with this system, it's very difficult. ارے سسٹم کے ساتھ میں کیسے سروائیو کروں گا؟ ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں جناب آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے 6ویں صدی کی باتیں لے کر آتے ہیں، آپ دنیا چاند پر پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبی کی باتیں ہمیں سناتے ہیں کہ سنت پر چلو، شریعت پر چلو، یہ سادگی کی زندگی اپنا لو. آپ جب سنت شریعت کی بات تو کرتے ہیں، جدید تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ جناب کچی مسجد نبی کی باتیں بتا کے ہمیں کہتے ہیں شریعت اور سنت پر چلنا ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو واضح لکھ لیں کہ ہمیں شریعت اور سنت نے ٹیکنالوجی سے نہیں روکا، ریسرچ سے نہیں روکا، ہمیں ترقی سے نہیں روکا، لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی سے تو روکا ہے، اللہ کے رسول کی حکم عدولی سے تو روکا ہے. ہم چاند پر جانے کا دعویٰ کرنے والوں سے متاثر ہو کر ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے طریقے، ان کے رہن سہن کو اپناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہمارا نوجوان بے حیائی کے کام کر کے سمجھتا ہوں ایجوکیٹڈ، میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا، میں بڑا پڑھا لکھا ہو گیا، اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا، میں بڑا شہری ہو گیا. جو شریعت پر چلے، جو سنت پر چلے، اسے کا اولڈ مائنڈیڈ ہے، اولڈ مائنڈیڈ ہے، پینڈو ہے، پرانے خیالات کا ہے، اس کو ترقی کا پتہ نہیں ہے. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے حیائی کو ترقی کا نام دے کے، فحاشی کو ترقی کا نام دے کے، برے کاموں کو ترقی کا نام دے کے ہمارے نوجوانوں کو مس کنسپشن میں ڈالا گیا، انہیں ڈیٹریکٹ کیا گیا. بے حیائی ترقی کا نام نہیں ہے. عورتوں کے لباس آدھے کر دینا یہ ترقی نہیں ہے، ان کے دوپٹے اتار دینا یہ ترقی نہیں ہے، ٹائٹ لباس پہنا دینا یہ ترقی نہیں ہے، بے حیائی کے کام کر لینا یہ ترقی نہیں ہے. اور ہم ان سے متاثر ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں جو چاند پہ جانے کا دعویٰ کرے؟ ہمارے پاس مصطفیٰ کا دامن نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس وہ محبوب نہیں ہے کہ جن کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو کر قدموں میں آ جاتا ہے؟ ہمیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہ رب کریم نے اپنے محبوب کا دامن نہیں دیا ہمیں؟ کہ ان کے ذریعے قرآن ضابطہ حیات ہمیں نہیں دیا؟ کہ ان کی حادثہ مبارکہ کا نور ہمیں نہیں ملا؟ ہمیں کسی کے طریقے تہذیب و تمدن کی حاجت ہی نہیں ہے. کمپلیٹلی اسلام نے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے، کمپلیٹلی اسلام نے ہمیں تہذیب و تمدن دیا ہے، کمپلیٹلی اسلام نے ہمیں رہن سہن کا طریقہ دیا ہے. ہم دوسروں سے متاثر ہو کر کہتے ہیں جناب ترقی کرنی ہے، ان کی بے حیائی کو لے لیا، برائی کو لے لیا، بے شرمی کی باتوں کو لے لیا، لڑکے لڑکیوں کو مادر پدر آزادی دے کے ساری ترقی یافتہ ماحول بنانا ہے ہم نے، اے روشن خیالی والا ہم نے آزاد معاشرہ بنانا ہے. ایک کیسی طرف کس طرف چلا دیا، ہم تو اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال و مرتبہ عطا کیا. میں پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز کا ہمارا اجتماع تھا، وہاں ڈاکٹرز کے ساتھ بات ہوئی ریسرچ پر، ٹیکنالوجی پر. ایک ڈاکٹر صاحب بولے ریسرچ بڑی آ گئی، انہوں نے کہا سائنس نے کتنی ترقی کی، کہا یہ علاج آ گیا، یہ طریقہ آ گیا، سرجری میں بہت ترقی کر لی، میڈیکل بہت آگے نکل گئی، یہ طریقہ علاج، یہ طریقہ آ گیا، یہ طریقہ آ گیا. میں نے مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر میں کوئی ایسا پیشنٹ لے کر آؤں، اگر میں ایسا مریض لے کر آؤں جس کی آنکھ میں لوہا یا کیل یا سریا لگ جائے، وہ کیل یا سریا واپس کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، خون بہنے لگا، ڈیلا باہر آ گیا، میں ہاتھ پر وہ لے کر آؤں آنکھ کا ڈیلا اور کہوں ڈاکٹر صاحب اپنا تھوک لگا کے اسے جوڑ دو، ڈاکٹر صاحب کہتے اٹس امپوسیبل. میں نے کہا یہاں ہماری میڈیکل نے کہا نا کہ اٹس امپوسیبل. اب وہاں میں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سناؤں بخاری شریف میں، وہ واقعہ سناؤں جو بخاری شریف میں، کیا اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات بتاؤں آپ کو کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں آنکھ میں تیر لگنے کے بعد تیر کھینچا، آنکھ رخسار پر بہ گئی، نکلی ہوئی آنکھ، یہ لے کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہا میری آنکھ ضائع ہو گئی. اب آگے سے کیا فرما رہے ہیں، قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دو، یہ آنکھ مانگنے گئے آگے جنت عطا ہو رہی ہے، قتادہ تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے مگر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا، میں آنکھ ضائع ہو جائے گی میری بیوی کو، میں کانا پن میرا اچھا نہیں لگے گا. اب نہ نہیں کی جنت کی بھی، لیکن مانگی آنکھ ہی ہے. اور یہاں ارشاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں، نہ نہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے بڑے ناز کے ساتھ کہا تھا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، میں سائل ہوں، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یہ لگا کر آنکھ جوڑ دی. راوی کہتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیبر کے روز مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے بارے میں عرض کیا شدت کی تکلیف ہے آنکھوں میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے پوری زندگی دوبارہ میری آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی. حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جل گیا، جلنے کا نشان کتنا عرصہ رہتا ہے، لیکن حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلے ہوئے ہاتھ پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، ان کے ہاتھ کو شفا یاب کر دیا. حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھا، شفا یاب کر دیا. ارے ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو پتھر کو اشارہ کرے تو چل کے کلمہ پڑھنے لگ جائے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو ترخت اشارہ کرے تو درخت چل کے کلمہ پڑھنے لگ جائے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو شمسی توانائی آج دنیا کہتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کریں گے، ارے شمسی توانائی سے کام کرو گے، میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں، شمسی توانائی تو الگ بات ہے، پورے شمس کو واپس کھینچ کر کھڑا کر دیا، سسٹم آف دا نیچر چینج کر دیا، چوپے سورج کو پلٹا کے دکھا دیا، میرے مصطفیٰ جان رحمت تو وہ ہیں جو چاند کو ٹکڑے کر دے، جو بادلوں کو جو ہے وہ برستے بادلوں کو اشارے پر چلا دے، میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں
ہے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کی پیاس اور بے چینی پر میرے محبوب نے انگلیوں سے چشمے جاری کر کے پانی کے ان کو سیراب کر دیا. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کسی اندھیرے کمرے میں جائیں تو کمرے چمکنے لگ جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں فرماتی میں اندھیری رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی نورانیت میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی. میرے محبوب تو وہ ہیں جو کسی دلہن کو اپنا پسینہ تحفے میں عطا کر دیں پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو جانے لگ جاتی ہے. میرے محبوب تو وہ ہیں کہ جو حضرت سیدنا عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں حضرت اسید کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیر دے حضرت اسید کسی اندھیرے کمرے میں جائیں تو کمرے چمکنے لگ جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے نظر کی عرب کے بدوؤں کو ہاتھی بنا دیا. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے حبش کے غلام کو رس کے کمر بنا دیا. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جو نظر کرے تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا حضرت عثمان کو ذوالنورین بنا دیا حضرت علی کو لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار حیدر کرار بنا دیا. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جو روم کے صہیب کو رس کے کمر بنا دیا. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو بیٹیوں کی عزتوں کا رکھوالا بنا دے. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جو عرب کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہادیوں رہبر بنا دے. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے وہ شریعت دی وہ اسلام دیا وہ نظام دیا وہ طریقے دیے جن کو اپنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں. وہ طریقہ دیا جس کو اپنانے والے ہدایت پاتے ہیں. وہ طریقہ دیا جس کو اپنانے والے عزتیں پاتے ہیں. وہ طریقہ دیا جس کو اپنانے والے قوت پاتے ہیں. وہ طریقہ دیا جس کو اپنانے والے شان و عظمت کی زندگی بسر کرتے ہیں. آج اقوام عالم میں نظر کریں ہمارا مقام کیا رہ گیا, ہماری عزت, ہمارا وقار, ہمارا روب, ہمارا دبدبا جاتا رہا. ہم تو وہ لوگ تھے کہ دریا کو حکم دے تو دریا اطاعت کرتے تھے. ہم تو وہ لوگ تھے کہ جنگل کے درندے اطاعت کرتے تھے, شیر قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتے تھے. ہم تو وہ لوگ تھے کہ جنگل کے درندے ہم سے ڈرتے تھے, پہاڑ اطاعت کرتے تھے, زمین اطاعت کرتی تھی, دریا اطاعت کرتے تھے. ہم تو وہ لوگ تھے کہ ہمارے دبدبے سے, ہماری ہیبت سے, ہماری قوت سے لرزا ترسا تھے غیر مسلم. لیکن آج مسلمان اپنی عزت کھو بیٹھا, مسلمان اپنا وقار اپنی بے عملی کے سبب کھو بیٹھا. جھوٹ, غیبت, چغلی, بے حیائی, برائی, ارے باطنی امراض میں جکڑا ہوا, ظاہری امراض میں جکڑا ہوا, طرح طرح کی برائیاں, طرح طرح کے گناہ, طرح طرح کے عیب. اب یہ سمجھتا میں نے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے, میں نے اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارنی ہے. اپنے انداز کو یا غیروں کے انداز کو لیا تو بربادی کی طرف چل پڑا, اور جب مدینے والے کا انداز لیا تو عزتوں عظمتوں نے بڑھ بڑھ کے قدم چومنا شروع کر دیے. میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی, اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک نظام دیا, ایک انداز زندگی دیا. اس کو لے کر چلیں, نہ دنیا میں خسارہ نہ آخرت میں خسارہ. اب یہ رستہ ہے صراط مستقیم, جو اللہ کی بندگی کا راستہ ہے, جو اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے. اور یہ انعام یافتگان کا ساتھ ملے گا کسے؟ فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ رسول کا حکم مانے, اللہ اس کے رسول کا حکم مانے, اس کو انعام یہ ملا. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا ریوارڈ کیا ہوگا, میرا میں انویسٹ کر رہا ہوں اپنی سروسز, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنا مال, وٹ آئی ول گیٹ, میرا ریوارڈ کیا ہوگا. میری جو ہے وہ ترجیحات بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سوچتے ہیں. یہ بات کی تھی کلدہ بن امیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کلدہ بن امیہ غیر مسلم تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سادہ لباس کو دیکھ کر کہنے لگے ابوبکر ایک وقت تھا کہ تم ہزاروں درہم و دینار کی مالیت کے بزنس کے مالک تھے, بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ تمہارے رابطے تھے, بڑی اپروچ تھی, ملٹی نیشنل بزنس تھا حضرت سینا ابو بکر صدیق کا, ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا. لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاوت کرتے تھے, غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کیا, مال خرچ کرتے گئے. ایک وقت آیا کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا, اور جبریل امین ٹاٹ کے لباس میں آئے تھے, صدیق اکبر کے لیے اللہ کا سلام لائے تھے, پیغام لائے تھے,
کہ محبوب یار سے پوچھو اس حال میں رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں. صدیق اکبر کا جواب یہ تھا روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی قحافہ میں یہ جرت کہ اپنے رب کا شکوا کرے میں اپنے رب سے راضی ہوں راضی ہوں راضی. قلدہ بن امیہ نے تانا مارا اور کہا ابو بکر تم خسارے میں چلے گئے نقصان میں چلے گئے, تم نے انویسٹ کیا اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر تمہیں کیا ملا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رب کائنات نے جواب دیا. قلدہ بن امیہ نے کہا ابو بکر تم خسارے میں, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم محبوب کے دور مقدس کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں, بے شک انسان گھاٹے میں, انسان نقصان میں. لیکن آگے کلاسیفیکیشن کر دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے بن گئے. فرمایا لوگ تو گھاٹے میں, انسان خسارے میں ہے, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صبر اور حق کی تاکید و تلقین کرنے والے. یعنی فرمایا جوں جا رہا ہے گویا کہ سارے لوگ گھاٹے میں مگر میرے مصطفیٰ کے غلام گھاٹے میں نہیں ہے, یہ خسارے میں نہیں ہے, یہ نقصان میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود صلے بیان کرتا ہے. ہم سوچے شریعت پر چلیں گے تو ملے گا کیا, نماز کی پابندی کریں تو ملے گا کیا, رمضان کے روزے رکھے تو ملے گا کیا, زکات پوری ادا کرے تو ملے گا کیا, فرض حج ادا کرے تو ملے گا کیا, نیکی میں زندگی بسر کرے تو ملے گا کیا, پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے تو ملے گا کیا, گناہوں کو چھوڑا بڑی مشکل سے ہمت کی گناہ کے موقع. آج دور ایسا ہے, ایک دور تھا کہ گناہ کرنا مشکل تھا, آج دور وہ ہے کہ گناہ سے بچنا مشکل ہے. ہمارا دور بہت نازک دور ہے, بڑی ہمت کر کے گناہ سے بچے, برائی سے بچے, بے حیائی سے بچے. لیکن میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, اب بندہ سوچتا ہے مجھے اس ہمت اس کوشش, لوگوں نے طنز بھی کیا, تنقید بھی کی, کریٹیسائز بھی کیا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ بولا, میرے بہت موقع ملے مال کے حرام کے نہیں اختیار کیے, بہت موقع ملے دنیاوی گناہوں کی لذت کے نہیں اختیار کیے, اللہ رسول کی خاطر صبر کیا, ہمت سے کام لیا, گناہ سے بچا. اب سوچے ملے گا کیا, میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, فرما بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے, فرما اولئک هم خیر البریہ, یہی ساری مخلوق میں بہتر ہیں. فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, یہ صلہ ہے رب کی طرف سے کہ جو اللہ رسول کا حکم مانیں گے, جو اطاعت خدا بندی اور اطاعت مصطفی میں زندگی بسر کریں گے, شریعت پر چل والوں کے لیے یہ صلہ بیان کیا. بلکہ قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اور کہیں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, یہ صلہ بیان ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا. ارشاد فرمایا جاتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے, اور یہ اطاعت کرنے والے یہ خسارے میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو بس میری اتباع کرو. اب ہوگا کیا, اتباع رسول جو کرے گا, فرما یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا, اللہ تم سے دوستی فرمائے گا, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. یہ صلہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام ماننے کا. اللہ سے ڈرنے والے خسارے میں نہیں رہتے, اللہ سے محبت کرنے والے خسارے میں نہیں رہتے, مدینے والے سے پیار کرنے والے خسارے میں نہیں رہتے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ڈر والوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی ہے, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اللہ سے ڈرے تو صحیح. ہم نے کہا جناب موقع بڑا ملتا ہے کیا کروں, معاشرہ ساتھ نہیں دیتا, حالات ساتھ نہیں دیتے, سسٹم ساتھ نہیں دیتا, ہیرا پھیری نہ کرے سودا نہیں بکتا, دو نمبری نہ کرے سودا نہیں بکتا, مال بڑھانا ہے مال. لیکن اللہ کریم فرماتا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. گمان بھی نہیں ہوگا، ہمارا توکل کمزور ہو گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ویکھو بندیا آسمان تے اڑ دے پنچھی، ویکھتے سہی کی کر دے نے، ویکھو بندیا آسمان تے اڑ دے پنچھی ویکھتے سہی کی کر دے نے، کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، نہ اے کردے رزق ذخیرہ نہ اے بھکھے مردے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مردے نے۔ چڑیاں یہ پرندے کس جائیداد کے مالک ہیں، کس فیکٹری کے مالک ہیں، کس کارخانے کے مالک ہیں، کس زمین کے مالک ہیں، کہ خالی پیٹ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، رب کائنات انہیں روزی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہمارا توکل کمزور ہوتا ہے۔ جو بندہ زکات نہیں دیتا، اب اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا توکل کمزور ہے۔ میرے میٹھے اسلام بھائی جو دینگا میں یہاں پر جمع ہیں، جو مدنی چینل کے ذریعے اس بیان کو سن رہے ہیں، جو مال کی زکات نہیں دیتا، کیا یہ بخیل نہیں ہے؟ خود غور کرے، ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہے، پرٹیکولری کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے بخل کیا تھا یہ قیامت کے دن گلے کا توپ ہوگا، جس کی زکات ادا نہیں کی۔ بلکہ سورہ توبہ میں تو یہ فرمایا گیا، جس کا خلاصہ ترجمے کا، کہ جس کو جوڑتے تھے نا یہ سونا اور چاندی، جس کی زکات نہ دی، جو جوڑتے تھے یہ مال یہ سونا چاندی، یہ جہنم کی آگ میں تپا تپا کے ان کی پیچھے کروٹے پیشانیوں کو داغا جائے گا، مال کی زکات نہیں دے۔ اب خود غور کریں کہ رزق دیا کس نے، مال کس نے دیا؟ اگر کوئی اچھے کاروبار میں، اچھے بزنس پہ، اچھی شاپ پہ، اچھے سسٹم میں بیٹھا ہے، اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتوں کا مالک ہوں، اس کی خام خیالی ہے۔ اپنی ذہانت، اپنی قابلیت، اپنے ہاتھ، اپنے ہنر، اپنی زبان پر بھروسہ نہ کرنا، توکل اپنے رب پر ہی رکھنا۔ وہ کہتے ہیں نا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، فرماتے تھے پڑھنے دا تو مان کری نہ تینا آنکھی میں کچھ پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ کبھی کسی مان میں نہ رہنا۔ اگر آپ کسی بڑی شاپ یا بڑے کاروبار پہ بیٹھے ہو، اس رب کی کرم نوازی ہے، ہمیں ہماری اوقات سے بہت بڑھ کے رب نے دیا ہے۔ کسی فٹ پاتھ پر جو چھابڑی بچھا کے بیچنے والا ہے نا سبزی یا کوئی چیز، یہ تقسیم ہے۔ میں آپ بھی وہاں ہو سکتے تھے، میں اس کو گھٹیا نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کسی مسلمان کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، رزق حلال کمانا یہ اللہ کی دوستی ہے، بقدر ضرورت رزق حلال کمانے والا عبادت گزار ہے۔ لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات، آپ بڑی دکان، بڑی شاپ، بڑے بزنس پر ہو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ آپ کا اپنا ذاتی کمال کوئی نہیں، اس رب کی کرم نوازی ہے۔ وہ چاہتا تو تم وہاں بیٹھے ہوتے، وہ یہاں بیٹھا ہوتا۔ رب کریم کی تقسیم ہے یہ، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کے آزماتا ہے۔ اس نے ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا، ہمیں رزق دیا، مال دیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ رزق عطا کر کے، مال عطا کر کے وہ فرماتا ہے خرچ کرتے میری راہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود مثال دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال، کہاوت فرمایا ایک کے بدلے 700، یہ مثال دی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، یہ رب کریم کے وعدے، جو تم خرچ کرو گے فرماتا میں اور دوں گا۔ اب آپ خود غور کریں، یہ مال دیا کس نے، خرچ کا حکم کس نے دیا، اللہ نے، ثواب کا وعدہ کس نے کیا، بڑھا کے مال دوبارہ دینے کا وعدہ کس نے دیا، اپنا لگتا ہی کیا ہے؟ یہ تو دل آزمائے جا رہے ہیں، اپنا تو یہ سمجھیں کہ میں بلا تشبیہ و تمثیل مثال سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اظہر یہ 10,000 روپے لے لو۔ میں لے لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اظہر ایسا کرو، اس 10,000 میں سے جب وہ 200 روپے نا تم اپنے اس دوست کو دے دو. میں کہتا ہوں کہ میرے کم ہو جائیں گے, میری جیب میں سے جانے لگے نا. میں نے کہا نہیں, میرے کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اثر ایسا کرو 200 دے دو. میں نے دیے نا تمہیں, میں اور دے دوں گا, تم دے دو. میں کہتا ہوں نہیں, میرے کٹ جائیں گے, میرے کم ہو جائیں گے. اب آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا, میں نے ہی تو دیے اور میں ہی کہہ رہا ہوں دے دو آگے, میں اور دے دوں گا. اس کو میری بات پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو پہلے میں نے اس کے بن مانگے دے دیے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اور دے دوں گا. اب میں ان کی بات کو مانوں نا, ان کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ بلا تشبیہ و تمثیل ہمیں جو کچھ عطا کیا رب کریم نے عطا کیا. اس وقت جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, رب کریم اس وقت اس کی غذا کا انتظام کر دیتا ہے. ہم کن باتوں میں کھوئے ہوئے ہیں؟ روزی کا ذمہ اس نے خود لیا ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها, اللہ کریم نے خود رزق کے وعدے لیے ہیں کہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ لیا ہے. اب وہ فرمایا کہ میں نے جو دیا میرے دیے میں سے میری راہ میں دے دو. اب بندہ سمجھے کہ یہ کم ہو جائے گا, گھٹ جائے گا, میں دے دوں گا تو چلا گیا. ارے چلا نہیں گیا, اس کے وعدے ہیں, تم دو گے میں بڑھا کے دوں گا. حدیث پاک میں فرمایا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس حدیث پاک کا خلاصہ ہے, فرمایا جب کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ اسے اپنے دست قدرت سے قبول فرما لیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے. فرمایا جس طرح تم میں کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے, فرمایا اللہ اس صدقے کو بڑھاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لقمے برابر صدقے کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا, جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کی قرآن بھی تائید کرتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنی سوچ اللہ اس کے رسول کے احکام کے تحت لانی ہے, شریعت پر چلنے کا ذہن بنانا ہے, نماز کی پابندی, سنتوں پر عمل, گناہوں سے بچنا, برائی سے بچنا, بے حیائی سے بچنا, حرام سے بچنا. بالخصوص اس وقت تاجر اسلامی بھائیوں کی کثرت ہے, تو تجارت میں بالخصوص اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے, ملاوٹ سے بچانا ہے, دھوکہ نہیں دینا کسی. یہ چیزیں ایسی ہیں بعض اوقات پریکٹیکل لائف میں بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ ساتھ نہیں, برادری ساتھ نہیں دیتے, رشتہ دار ساتھ نہیں دیتے, سسٹم ساتھ نہیں دیتا, گھر والے ساتھ نہیں دیتے. اب مانگتے ہیں, ڈیمانڈز ہیں, یہ خواہش ہے. ان کی خواہشات کو ریڈیوس کرنے کے لیے ذہن بنائیں, زبردستی نہیں, گھر بیٹھ کر مشورہ کریں. ہماری انکم اتنی ہے, وی ہیو ٹو مینج ان دس سسٹم. اپنے گھر کو یوں مینج کرو, اپنے سسٹم کو مینج کرو, اپنی خواہشات کو ریڈیوس کرو, اپنی آسائش اور لذتوں کو ریڈیوس کرو, ہوٹلنگ کو ریڈیوس کرو. اپنے غور کریں, کئی چیزوں میں ہم لوگ شاید اسراف میں جا رہے ہوں. غور کریں گے تو آپ کا ذہن آئے گا کنجوسی کی طرف نہیں, میں آپ کو فضول خرچی سے بچانے کی طرف لا رہا ہوں. فضول خرچی سے بچیں گے تو اپنی آسائش لذتیں جب کم ہوں گی تو تھوڑی میں بھی گزارا ہونے کا ذہن بن جائے گا, ورنہ خواہشات کو جتنا بڑھاتے ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی. تو یوں کہتے ہیں جب گھر والے ساتھ نہیں دیتے میں حلال پہ گزارا کرنا چاہوں, تو معاشرہ ساتھ نہیں دیتا, سسٹم ساتھ نہیں دیتا, برادری ساتھ نہیں دیتی, کچھ ساتھ نہ دے, فکر نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, فرمایا جان رکھو اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے, اللہ ساتھ ہے. اب صلے پر ہماری بات ہو رہی تھی, میں عمل کروں شریعت پر, زکات دوں پوری, گناہ سے بچوں, برائی سے بچوں, حرام سے بچوں, میرا ریوارڈ. اللہ تعالیٰ فرماتا, ان المتقین فی مقام امین, ان المتقین فی جنات و نہر, ان المتقین فی ظلال و عیون, ان للمتقین مفازا. اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا اعلان کر رہا ہے. متقی فرمائی امن میں, سایوں میں, چشموں میں, نعمتوں میں ہوں گے. یہ قرآن کے اعلان ہے. اللہ صلے بیان کر رہا ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی, تقوی کے, پرہیزگاری کے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, مثل الجنت التی وعد المتقون, احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے. وعدہ ہے رب کا, بلکہ اشارہ فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا سورہ مریم آیت نمبر 72، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے۔ جہنم سے بچانے کا وعدہ کیا، نجات کا وعدہ کیا، بلکہ سورہ قاف کی آیت نمبر 31 میں سنا تو صحیح رب کریم کا وعدہ، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی۔ تقوی اختیار، پرہیزگاری اختیار، سلے، سلہ پوچھنا ہو تو عاشق اکبر صدیق اکبر سے پوچھو، زندگی بھر قربانیاں دی محبت رسول میں، بالآخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ انور کا دروازہ کھول کے اپنے پاس بلا لیا۔ صلہ کو پوچھے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاشرے میں کوئی دوست بنانا پسند نہ کرے، کوئی پاس بٹھانا پسند نہ کرے، کوئی بات کرنا پسند نہ کرے، عزت نفس کوئی نہیں، معاشرے میں سٹیٹس کوئی نہیں، مقام کوئی نہیں، لیکن انہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال اشک بار آنکھوں سے کعبے کی چھت، مکے کے بڑے بڑے سردار، رئیس، بڑے بڑے خاندانی حسب و نصب کا دعویٰ رکھنے والے بڑے بڑے سردار نیچے ہیں، اور یہ حبش سے چلنے والے غلام، یہ پیسوں کے عوض گلیوں میں بیچے جانے والے غلام، گلیوں میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹے جانے والے اور تپتی ریت پہ لٹا کے مارے جانے والے، جن کو کوئی پاس بٹھانا پسند نہ کرے، کوئی بات کرنا پسند نہ کرے، یہ کعبے کی چھت پہ زبان حال سے دنیا کو بتایا جا رہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ محبت رسول کا صلہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھے، جن کے بارے میں مدینے بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے مجھے کرن سے محبت کی خوشبو آتی ہے، محبت کی ہوائیں آتی ہیں، اور اب ایک پورا موضوع ہے محبت رسول کا صلہ۔ لیکن میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر پرہیزگاری پر مضبوط کرنا ہے، اور معاشرے میں نیکی کی دعوت پھیلانے کا ذریعہ بننا ہے، برائی سے بچنے اور بچانے کا ذریعہ بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں سے پیار عطا کرے۔ اب دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کا ساتھ دینا یہ سنتوں کی احیاء میں اپنا ساتھ ہے، دین کی ترویج و اشاعت میں اپنا ساتھ ہے۔ کئی عاشقان رسول ہیں جو اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کرتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے کرواتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مسجد بھرو تحریک میں ساتھ دیتے ہیں، نمازی بنانے میں ساتھ دیتے ہیں، اور کئی الحمدللہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے مدنی عطیات کے ذریعے دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم حافظ نہیں بن سکے، ہمارے ذریعے سے کئی حافظ بن جائیں گے۔ ہم اپنا چندہ، اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دے دیں، ہمارے ذریعے سے عالم بنیں گے۔ اس وقت دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی وہ غیر سیاسی تحریک ہے جس کے مدنی ماحول میں اب تک کم و بیش 2500 مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ کم و بیش 2500 مدرسۃ المدینہ، جن میں 121,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیا حفظ و ناظرہ قرآن کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 450 کے لگ بھگ جامعۃ المدینہ للبنات و للبنین، ان میں تقریباً 35,000 طلبہ و طالبات عالم اور عالمہ کورس درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجلس خدام المساجد دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کے تحت اب تک تقریباً 2,000 مسجدیں بن چکی ہیں، اور 510 پلاٹ ایسے ہیں جن پر کنسٹرکشن جا رہی ہے۔ اب غور کرے تو ایک ایک مسجد 1-1 کروڑ روپیہ کم و بیش لگتا ہے، اب 510 پلاٹ ایسے ہیں، اگر ہم پوری مسجد کو جو وہ 1 کنال 1.5 کنال کی مسجد آپ لوگ دیکھتے بناتے ہی ہوں گے نا، یا دیکھا ہوگا، 500 کروڑ تو اس کام کے لیے چاہیے جو انڈر کنسٹرکشن جو ہے پروجیکٹ، 18,000 اجیر ہیں۔ اب اس پر غور کریں تو آپ میں سے کئی سلائم بھائی جنہوں نے اپنی فیکٹری میں، کارخانے میں، اپنے بزنس میں کوئی 10-15-20-40-50 اجیر رکھے ہوں گے، سیلری پر جو امپلائیز ہوتے ہیں، مہینہ پورا ہو تو ان کی جو ہے وہ سیلریز دینی ہوتی ہے، 18,000 اجیر ہیں، کروڑوں روپیہ ان کی سیلری دینی ہوتی ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، مدنی چینل جس پر کم و بیش 6 کروڑ روپیہ ہر مہینے کا خرچ ہے، جیلوں کے اندر دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، شعبہ تعلیم میں دعوت اسلامی مدنی کام، اسلامی بہنوں کے اندر دعوت اسلامی کا مدنی کام، مجلس تاجران، مجلس ڈاکٹر، مجلس وکلا ججز، شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی، 103 کم و بیش شعبہ جات جن میں دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کا کام کر رہے ہیں. آپ اپنے اس مدنی ماحول کا ساتھ دیں، مساجد کی تعمیر اور آباد کاری میں، مدارس کی تعمیر اور آباد کاری میں، جامعات المدینہ کی تعمیر اور آباد کاری میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اپنی زکات، اپنے صدقات، اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے. ایک تو صدقہ اور زکات دینے کا ثواب، اور دوسرا اللہ کے دین کی مدد کرنے کا ثواب. یہاں ہم اپنے ذریعے سے دین کی مدد کر رہے ہیں، مساجد بنے گی، مدارس بنے گے، جامعات بنے گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن جو مسجدیں ہم بنا جائیں گے، مدرسے ہم بنا جائیں گے، جامعات ہم بنا جائیں گے، یہاں خدمت دین کا کام ہوتا رہے گا. اور جو حافظ ہمارے ذریعے سے بنیں گے، یہ کسی مسلح پر کھڑے قرآن سناتے رہیں گے، ہماری قبر میں قرآن کا نور پہنچتا رہے گا. یہ عالم بننے والے، یہ عالم بننے کے بعد، درس انظامی کرنے کے بعد، ہمارے موسٹلی جو طلبہ ہیں الحمدللہ دور و حدیث کرنے والے، یہ جامعۃ المدینہ میں چونکہ ہر سال نئے درجے کھلتے ہیں، نئے درجے، نئے داخلے ہوتے ہیں، تو موسٹلی ہمارے طلبہ الحمدللہ جو تدریسی ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں جامعۃ المدینہ میں تدریس کرنے لگ جاتے ہیں. اب ایک طالب علم ہے، جب مدنی بنے گا، عالم بنے گا، اس کے پاس 20-25 طلبہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے. اب ان 20-25 طلبہ کے جب عالم بنیں گے، ان کے پاس آگے 20-25 اسٹوڈنٹ ہوں گے، طلبہ ہوں گے. اب سوچیں آپ نے ایک عالم بنا دیا، ایک یا ایک پر بھی خرچ کر دیا، آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کتنا بڑا صدقہ جاریہ جاری کر دیا. آپ غور کریں اس پر خرچ کرنے میں ثواب کے کتنے مواقع. پھر جائے وہ اصلاح برائے قیدیان کا کام، آپ غور کریں قیدیوں کی تربیت و اصلاح کا کام. اب غور کریں علاج، دعوت اسلامی کے اندر مجلس طبی علاج کے تحت کتنے اجیر ایسے جن کا جو وہ فری یا وہ علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. ان میں کئی علماء ہیں، کئی مدنی ہیں، کئی مدنیہ اسلامی بہنیں ہیں، ان پر علاج کی سہولت. اب علاج پر خرچ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، دعوت اسلامی میں پورا شعبہ طبی علاج، لاکھوں لاکھ روپے کا اس کا ماہانہ خرچ. آپ اپنے دین گاہ میں اپنے ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں. دعوت اسلامی کے جو ڈونیشن کے اکاؤنٹس ہیں، مدنی مرکز باب المدینہ، عالمی مدنی مرکز کراچی کا، اب اس کا اکاؤنٹ نمبر لیں، اب اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں، یہاں اپنے مدنی کاموں کا جائزہ لیں. الحمدللہ دینگاہ کے اندر اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ للبنین، مدرسۃ المدینہ، فیضان مدینہ، کتنے دین کی خدمت کے شعبے قائم ہیں. ان بچوں پر، ان علماء پر، ان حافظوں پر، ان قرآن پڑھنے والوں پر خرچ کرو، خدا کی قسم دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کا ذہن بھی عطا کرے، اور ہم اپنے ذریعے سے اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کو مضبوط کرنے والے بنے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن آئے گا کہ جب ہمارے علاقوں میں انشاءاللہ ہر طرف سنتوں کی بہاریں نظر آئیں، ہر طرف دار المدینہ کی، مدرسۃ المدینہ کی، جامعۃ المدینہ کی برکتوں سے سنتوں کی ریل پیل نظر آئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم